میں مبلغ بنوں سلطوں کا، خوب چرچا کروں سلطوں کا۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر ایک دن میں 1000 مرتبہ درود پڑھے گا، وہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ ضمناً اس روایت سے یہ بھی فضیلت کہ 1000 بار درود پڑھنے والے کو جہاں اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ انعام ملے گا کہ وہ جنت میں اپنا گھر دیکھے گا، اپنا مقام دیکھے گا، اس سے پتہ چلا اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوگا۔ جنت میں وہی جائے گا جس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، تو انشاءاللہ درود کی برکت سے یہ فضیلت بھی حاصل ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے اس بیان میں ہم سنیں گے کہ جنت کی سب سے بڑی عظیم نعمت کیا ہے۔ جنت ایمان والوں کو اللہ عطا فرمائے گا، اور روایت میں بیان کیا گیا حضرت سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے مروی، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اپنے رب سے سب سے کم درجے والے جنتی کے بارے میں پوچھا، سوال کیا کہ سب سے کم درجے والے جنتی کو جنت میں کون سی منزل ملے گی، تو اللہ پاک نے فرمایا وہ شخص جو جنتیوں کے جنت میں داخل ہونے کے بعد آئے گا تو اس سے کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جا۔ وہ عرض کرے گا یا رب کیسے داخل ہو جاؤں جبکہ لوگ اپنے محلات میں وہ چلے گئے ہیں اور انہوں نے اپنے مرتبوں اور منصبوں کے مطابق اپنی منزلوں پر قبضہ کر لیا ہے، تو اللہ رب العالمین اس جنتی سے فرمائے گا جو جنت میں جا رہا ہوگا اور سب سے آخر میں جنت میں، فرمایا اللہ اسے فرمائے گا کہ کیا تو اس بات پر راضی ہے کہ دنیا کے اندر جتنی آسائش، آسانیاں، مکان، منزلت ایک بادشاہ کو ملتی تھی، کیا تو اس بات پر راضی ہے کہ جنت میں میں تمہیں اتنی بڑی جگہ عطا فرما دوں؟ دنیا کے اندر ایک بادشاہ کا رہن سہن، اس کی سواریاں، اس کے ارد گرد نوکر، اس کے غلام، اس کے خدام، اس کے خود اپنے بڑے بڑے محلات، فرمایا یہ چیزیں کہ جتنی دنیا کے اندر ایک بادشاہ کو ملتی، کیا تو اس پہ راضی ہے؟ جنت میں میں تمہیں اتنی عطا فرما دوں، تو وہ آدمی کہے گا اے اللہ پاک میں راضی ہوں، تو مجھے عطا فرما دے، میں راضی ہوں. اتنے میں اللہ اس سے یہ بھی ارشاد فرمائے گا اور تیرے لیے وہی ہے اس کی مثل، اس کی مثل، اس کی مثل. یعنی فرمایا جا رہا ہے کہ اتنا 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 جتنا بادشاہ کو دنیا میں ملا، یہ ایک عام اور سب سے کم درجے والے جنتی سے کہا جا رہا ہے کہ اس کی مثل، اس کی مثل، اس کی مثل، یعنی اتنا اتنا مزید، اتنا بڑھا کر اللہ اس کم درجے والے جنتی کو جنت میں یہ عطا فرما دے گا. جنت کے مختلف درجات ہوں گے. اور پھر فرمایا یہ جتنا کچھ تمہیں ملا ہے اس جیسا 10 گنا مزید بھی لے لو. اور آگے فرمایا اس کے علاوہ ہر وہ چیز جو تیرے دل کو اچھی لگے اور ہر وہ جو تیری آنکھ کو پسند آئے، رب فرماتا اسے بھی لے لو، تمہیں اسے بھی لے لو. اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، کہ جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر مستقیم رہے، استقامت کے ساتھ رہے، تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ وابشروا بالجنت التی کنتم توعدون. ارشاد فرمایا جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر استقامت اختیار کی، تو کہا اللہ کے فرشتے اس پر نازل ہوتے ہیں. تفسیر میں بیان کیا گیا کہ یہ کب نازل ہوتے ہیں، کہا دو وقت ایسے ہیں، ایک وقت وہ جب یہ آدمی دنیا سے جا رہا ہوگا اللہ کے فرشتے اس کے پاس آئیں گے اور اسے کہیں گے تو غم نہ کر، خوف نہ کھا، تیرے لیے وہ سب کچھ اللہ نے جنت کو تیار کیا ہوا ہے، خوشخبری لے کر آئیں گے، تو خوش ہو جا، تیرے لیے بشارت ہے اس جنت کی. اور فرشتے کہیں گے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ، ہم دنیا میں بھی تیرے ساتھی تھے، اب آخرت میں بھی ہم تیرے ساتھی ہیں. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. ارشاد فرمایا گیا کہ اب جو کچھ چاہو وہ سب کچھ تمہارے لیے گئے، اور وہ جن کا تم سے وعدہ کیا گیا وہ بھی اللہ تمہیں عطا فرمائے گا. نزلم من غفور الرحیم، یہ غفور الرحیم کی طرف سے تمہاری مہمانی ہے، یہ تمہارے لیے یہ انعامات ہیں. اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا گئے فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین. ارشاد فرمایا تو کسی جی کو نہیں معلوم جو آنکھ کی ٹھنڈک ان کے لیے چھپا کر رکھی ہے. وہ جنت کی نعمتیں، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ یہ ادنا درجے والے جنتی کو مل رہا ہے تو اعلیٰ درجے والے جنتی کو کیا ملے گا، تو اللہ نے ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کو میں نے پسند کر لیا اور ان کو عزت اور کرامت پر میں نے اپنے دست مبارک سے مہر لگا دی. فرمایا ان کے لیے وہ نعمتیں ہیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی دل پر ایسا خیال گزرا، ایسی ایسی نعمتیں رب نے ان کے لیے تیار کر کے رکھی ہوئی ہے. جنت میں اعلیٰ درجے والوں کو یہ ملے گا. ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں، مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے. اللہ کرم اتنا گناہگار پہ فرما، جنت میں پڑوسی میرے آقا کا بنا دے. دیتا ہوں تجھے واسطہ میں پیارے نبی کا، امت کو خدایا رہ سنت پہ چلا دے، امت کو خدایا رہ سنت پہ چلا دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت میں 100 درجے ہیں اور ہر 2 درجوں میں آسمان و زمین جتنا فاصلہ ہے، اور فردوس سب سے بلند درجہ ہے. ارشاد فرمایا اسی سے جنت کے 4 دریا بہہ رہے ہیں اور اس کے اوپر عرش ہے. لہذا جب تم اللہ سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کیا کرو، جنت الفردوس کا. اور جو شخص جنت کا سوال کرنا چاہیے، روایت میں فرمایا گیا 3 مرتبہ جنت کوئی مانگتا ہے، سوال کرتا ہے، جنت خود اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر دیتی ہے، یا اللہ یہ میرے بارے میں سوال کر رہا ہے تو مجھے اسے عطا فرما دے. دوزخ سے 3 مرتبہ پناہ مانگے تو دوزخ اس کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں کہتی کیا، یا اللہ یہ مجھ سے بچنے کی دعا مانگتا ہے تو اسے بچا لے، اس کو بچا لے. تو جنت مانگے، جنت الفردوس کا سوال کریں. اللہ رب العالمین سورہ کہف میں ارشاد فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا. ارشاد فرمایا بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے فردوس کے باغ ان کی مہمانی ہے. فردوس کے باغ یعنی جنت الفردوس اللہ انہیں عطا فرمائے گا. اور ایک روایت میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس جنت الفردوس کہ سوال کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا اس کے بارے میں ارشاد فرمایا وہ نیک اعمال کے بدلے ملے گی، نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے میں جنت الفردوس کا انعام اللہ تعالیٰ فرمائے گا. الحمدللہ ہم اس پیارے مدنی ماحول سے، دینی ماحول سے وابستہ ہیں. ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ہمیں مدنی مقصد ہی یہی عطا فرمایا ہے. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. تو ہمارا مقصد، مدنی مقصد، دینی مقصد اپنی اصلاح بھی اور پوری دنیا کے لوگوں کی اصلاح. اور نبی کریم علیہ السلام نے یہ بشارت عطا فرما دی ان لوگوں کے لیے کہ جو نیکی کی دعوت دیں اور برائی سے منع کریں انہیں جنت الفردوس اللہ عطا فرمائے گا. جنت کے بارے میں یہ ہے کہ جنت کی جو نہریں ہیں ارشاد فرمایا گیا کہ 4 نہریں 4 دریا ہوں گے، ایک پانی کا، دوسرا دودھ کا، تیسرا شہد کا، اور چوتھا شراب طہور کا. پھر فرمایا ان سے نہریں نکل کر ہر ایک مکان میں جا رہی ہیں، اور وہاں کی نہریں زمین کھود کر نہیں بلکہ زمین کے اوپر رواں ہوں گی. جنت کی نہریں زمین کھود کر نہیں، اس کے اوپر، اور وہ بھی ایک حد بندی کے ساتھ نہر کی صورت میں جاری ہوں گی. فرمایا نہروں کا ایک کنارہ موتی، دوسرا یاقوت کا، اور ان نہروں کی زمین خالص مشک ہوگی. فرمایا جنتیوں کے لباس پرانے نہیں ہوں گے، جنتیوں کی جوانی فنا نہیں ہوگی، جنتیوں میں اہل جنت جوان ہوں گے، 30 سال کی عمر میں ہوں گے، جنت میں نیند نہیں آئے گی، نیند بھی ایک طرح کی موت ہے، لیکن جنت میں یہ بھی نہیں ہوگا، نیند بھی نہیں ہوگی اور تھکاوٹ بھی نہیں ہوگی۔ یعنی کہ ہم کہ نیند نہیں کریں گے تو تھک جائیں گے، نہیں، تھکاوٹ بھی نہیں ہوگی۔ اعلیٰ سے اعلیٰ غذا، پانی اس انداز سے، کھانا اس انداز سے کہ جو چاہے گا وہ ملے گا، مگر کیسے؟ فرمایا گیا کہ ہر لقمے کے بعد جو نیا لقمہ آدمی کھائے گا اس میں 70 ذائقوں کا اضافہ اس میں پائے گا۔ آپ اور میں جانتے ہیں دنیا کے کھانے کے اندر جتنی بھی بھوک لگی ہو، شدت سے بھوک ہو، اس کے باوجود کیا ہوتا ہے کہ جب تھوڑا سا کھائیں گے تو اس کے بعد ہر لقمے پر وہ ذائقہ نہیں ہوگا جو پہلے لقمے پر تھا، ہر لقمے پر ذائقہ کم ہوتا جائے گا۔ اچھا، بھوک ختم کر لی، دال روٹی کھا لی، بھوک ختم کر لی، آپ کی بہترین پسندیدہ ڈش آپ کے سامنے آ جائے، چاہے بھنی ہوئی مچھلی آ جائے، بریانی آ جائے، قورمہ آ جائے، اگر نہیں پیٹ بھر گیا، وہ بھلے کتنی لذیذ کیوں نہ ہو، آپ کو لذت نہیں دے سکتی۔ کیوں؟ پیٹ بھر گیا، کھا لیا تھا۔ لیکن اہل جنت کے سامنے جو کھانا آئے گا اس وہ ایسا انداز نہیں ہوگا، اس کے ہر آنے والے لقمے سے 70 مزید ذائقوں کا اضافہ ہو جائے گا اور جنتی اسے تناول فرمائے گا۔ جو مشروب پیے گا، ہر گھونٹ کے بعد پینے والے گھونٹ کے اندر اور ذائقہ اور لذت اسے ملے گی، یہ اہل جنت کے لیے۔ اور بھی فرمایا گیا کہ اپنے اعمال کی مقدار سے آدمی جنت میں جو مرتبے پائیں گے، اور اللہ کے فضل کی کوئی حد نہیں کہ کس کو کتنا عطا فرمائے، جس پر فضل ہو جائے تو وہ پھر اللہ جسے پر فضل فرماتا ہے بلا حساب پھر عطا فرماتا ہے، جتنا نوازے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک جو دریا کے بیچ میں تھی، اس کو پوچھنے کے لیے آپ جب مصر گئے تو وہاں ایک بوڑھی عورت تھی، اور ان سے آپ نے پوچھا، وہ بوڑھی عورت کہتی ہے کہ میں اس شرط پر بتاؤں گی کہ جنت میں جو محل اللہ آپ کو دے اس کے سامنے ویسا ہی محل مجھے عطا فرمائے۔ آپ علیہ السلام نے کہا، اے اللہ کی بندی، جنت کا سوال کر، میں اللہ سے کہتا ہوں یا اللہ جنت تجھے عطا، لیکن تو کہتی وہی محل، وہی میرے سامنے والا، تو اللہ سے ہم کلام ہوئے، رب نے وہی نازل فرما دی، اے موسیٰ یہ اگر کہہ رہی ہے تو آپ کہہ دیجئے، یہ کہہ رہی ہے آپ کہہ دیجئے، آپ کا کہنا ہوگا ہمارا عطا فرمانا ہوگا، آپ کے گھر میں کوئی کمی نہیں ہوگی جو آپ کو ملے گا، لیکن آپ کہہ دیں، اللہ فرماتا ہے میں عطا کر دوں گا۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے یہ روایت لکھی، اور لکھنے کے بعد فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کہہ دیں رب عطا فرمائے، فرمایا جو مالک جنت سرکار کہیں تو پھر کیا عطا فرمائیں گے، پھر کیوں نہیں جنت اسے ملی۔ اور اس لیے صحابہ حضور کی بارگاہ میں آتے کتنی مشکلات میں تھے، آج ہمیں پتہ چلے یہ جگہ دعا کی قبولیت کی ہے، یہ جگہ فلاں بزرگ آئے ہوئے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، ہم دعا کے لیے جائیں۔ تو میں سب کی بات کر رہا ہوں، میں اور آپ سب ایک ہی طرح کے تصورات لے کر جائیں گے، بزنس بھی بڑھ جائے، کچھ بیماریاں بھی دور ہو جائیں، پریشانیاں بھی دور آ جائیں، جنت کے بارے میں سوال کرنا یا دعا کروانا، اپنی بخشش کے بارے میں دعا کروانا، گویا کہ ہمارا یہ انداز رہا ہی نہیں۔ صحابہ جتنی بھی مشکلات میں ہوتے، لیکن جب سرکار علیہ السلام کی مجلس میں آتے اور حضور علیہ السلام کسی سے فرما دیتے کہ تو مانگ، کیا مانگتا ہے، تو ان کی زبان پر ایک ہی یہ کلمہ جاری ہوتا تھا، یا رسول اللہ جنت میں اپنی رفاقت عطا فرما دے گا۔ دنیا میں ساتھ رکھا ہے، جنت میں بھی اپنے ساتھ رکھ لیے۔ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں غزوہ احد کے موقع پر ایک صحابیہ آ گئی، ام امارہ رضی اللہ عنہا، اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما دیں۔ کیا دعا؟ یا رسول اللہ دعا یہ فرمائے کہ میں بھی، میرے گھر والے بھی، میرے بچے بھی، میرے شوہر بھی، جنت میں سارے آپ کے پڑوسی بن جائیں، یہ دعا کر دیں۔ ہم ادھر جانے قربان کر رہے ہیں، غزوہ احد کا موقع ہے، جانے جا رہی ہیں، اور وہاں بھی سوال یہ کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں جنت میں۔ سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں کو بلند فرمایا، اللہم اجعلہم رفقائی فی الجنہ، یا اللہ جنت میں انہیں میرا رفیق بنا دے، جنت میں انہیں میرا رفیق بنا دے۔ تو کئی صحابہ کرام علی مردوان بارگاہ رسالت میں ایسے حاضر ہو، جنت میں کیا مانگنا ہے یا رسول اللہ؟ جہاں آپ ہوں، آپ کی معیت، آپ کی رفاقت، یہ مل جائے، اس کا سوال بارگاہ رسالت میں وہ کرتے۔ اللہ اپنے فضل سے ہم سب کو یہ عطا فرمائے، پیارے حبیب علیہ السلام کی بروز معاشر بھی شفاعت بھی عطا فرمائے، اور قرب خاص بھی ملے، اور جنت میں نبی کریم علیہ السلام کی رفاقت ہم سب کے مقدر فرما دے۔ تو ارشاد فرمایا، جس پر اللہ کا فضل ہوگا، اللہ کا فضل، اس کی کوئی حد نہیں۔ پھر فرمایا، انہیں دنیا کے ایک ہفتے کی مقدار کے بعد، دنیا کی ایک ہفتے کا جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، کیونکہ جنت کے اندر دن رات، دھوپ گرمی، یہ چیزیں نہیں ہوگی، بلکہ ایک ہی طرح کا معتدل ایسا موسم ہوگا، اور فرمایا ایک ہفتے کا ٹائم پیریڈ جب گزر جائے گا تو اپنے پروردگار کی بارگاہ میں اہل جنت کو بلایا جائے گا، اور اب اہل جنت کو سب سے بڑی نعمت وہ یہ ملے گی کہ اہل جنت اپنے رب کا دیدار کریں گے، اپنے رب کا دیدار کریں، سب سے بڑی نعمت۔ دنیا کے اندر ہمارے پیارے نبی علیہ السلام نے جاگتے ہوئے اللہ کو دیکھا، یہ ہمارا عقیدہ، جاگتے ہوئے نبی کریم علیہ السلام نے دیکھا، اور کسی کو یہ دیدار نہیں ملا۔ خواب میں جلوہ دیکھنا، رب کا دیدار ہونا ممکن؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے 100 مرتبہ رب کا دیدار کیا ہے خواب کی حالت میں، جاگتے ہوئے، یہ خاصہ ہے پیارے نبی علیہ السلام کا۔ لیکن اہل جنت کو جنت میں یہ عظیم نعمت کے رب کا دیدار ہوگا، کیسے ہوگا، کیا کیفیت ہوگی، اللہ اپنے محبوب کے صدقے جنت عطا فرمائے گا، انشاءاللہ وہیں دیکھیں گے۔ یہ اس طرح کے، یہ چیزیں سوچ میں، فکروں میں، اس طرح کے، رب عز و جل وہ جہد سے پاک، جسم سے پاک، جسمانیات سے پاک، ہاتھوں سے پاک، وہ دیکھتا ہے مگر آنکھوں کا محتاج نہیں، وہ پس سے پس ہلکی سی ہلکی آواز بھی سنتا ہے، کانوں کا محتاج نہیں، رب ان اعضاء سے پاک، جہاں چاہے تصرف فرماتا ہے، کن فیکون کے جلوے نظر آ جاتے ہیں، لیکن ہاتھوں سے پاک ہے۔ تو رب عز و جل کا دیدار کیسے ہوگا؟ تو وہ جب انشاءاللہ جنت میں جائیں گے، جنت میں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ فرمایا کہ اللہ پاک جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں تجلی فرمائے گا، اور ان جنتیوں کے لیے ممبر بچھائے جائیں گے، نور کے ممبر، موتی یاقوت کے ممبر، سونے کے ممبر، چاندی کے ممبر، جنتیوں میں سے سب سے کم درجے والے مشک و کافور کے ٹیلے پر بیٹھے ہوں گے، اور کہا ان میں کوئی ادنا نہیں، ہر ایک جنتی اپنے گمان میں کرسی والے کو اپنے سے بڑا گمان نہیں کریں گے، یعنی ان کا زوم، کیونکہ جنت میں یہ طرح کی بھی پریشانی نہیں ہوگی، اس کو یہ ملا ہوا ہے، میرے کو یہ نہیں ملا، یہ دنیا کے سارے معاملات گئے کہ دنیا کے اندر ہم اس طرح کی کیفیات میں رہتے گئے، دنیا میں بھی یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں، اچھا عمل نہیں ہے کہ آدمی اپنے آپ کو کوستا رہے، فلاں کو ملا مجھے نہیں ملا۔ قرآن یہ تعلیم دیتا ہے وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْدَكُمْ عَلَىٰ بَعْدٍ، اس چیز کی تمنا نہ کرو جو اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر کوئی فضل عطا فرمایا ہے، کسی کو حسن ملا ہے، کسی کو مال ملا ہے، کسی کے پاس کیا نعمت، کسی کے پاس کیا نعمت، یہ کبھی تمنا نہ ہو کہ یہ نعمت فلاں سے چھن کر مجھے مل جائے، ورنہ حسد کے اندر انسان مبتلا ہو جائے گا، اور شیطان یہی اس کو خیالات ڈالتا رہتا ہے، فلاں کو یہ ملا ہوا، فلاں کو یہ ملا ہوا۔ ہاں ہاں، تمنا کرنی ہے تو اچھے انداز سے تمنا کیجئے، یا اللہ اس کی نعمت اس کے پاس رہے مگر تیرے خزانوں میں کمی نہیں، مجھے بھی عطا فرما، مجھے بھی عطا فرما۔ یہ تمنا تو یہ درست ہے، لیکن وہ تمنا ٹھیک نہیں کہ فلاں چیز فلاں سے چلی جائے اور مجھے مل جائے، یہ تمنا یہ درست نہیں ہے، اور یہ حسد کے انسان حسد میں گناہ کے اندر مبتلا، اور حسد نیکیوں کو ایسے کھاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو ختم کر دیتی ہے، جلا دیتی، حسد سے نیکیاں انسان کی ضائع ہوتی ہیں۔ تو فرمایا جنت میں بھی اگر کسی کو درجات کے مطابق جگہ اللہ دے گا تو یہ تمنا اس کے یہ گمان میں نہیں ہوگی، وہ یوں ہے اور میں، وہ افسردہ نہیں ہوگا، کہا وہ کسی کو بڑا اس طرح گمان نہیں کرے گا، بولے گا میرے کو اللہ نے یہ عطا فرمایا، مجھے یہ نام دیا ہے۔ اب کیا ہوگا؟ کہا اللہ پاک کا دیدار ایسا صاف ہوگا جیسے سورج اور چودھویں رات کے چاند کو ہر ایک اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ کر دیکھتا ہے، اپنے گھر سے، اپنے محلے سے کہیں بھی باہر نکل کر چاند کو دیکھا جاتا ہے، سورج کو دیکھا جاتا ہے، ساری دنیا بھی اوپر اگر رک کر کے سورج دیکھے، چاند دیکھے، تو اس کے دیکھنے سے اس کے دیکھنے میں کوئی فرق نہ آئے، وہ بھی پورا پورا دیکھ رہا ہے، یہ بھی پورا پورا دیکھ رہا ہے۔ فرمایا ایسا رب کا دیدار ہوگا، کوئی دیکھنے میں رکاوٹ نہیں ہوگی، ہر ایک اللہ کا جلوہ دیکھ رہا ہوگا، ہر ایک، یہ جنتی کو نعمت ملے گی۔ اور پھر فرمایا اللہ پاک ہر ایک پر تجلی فرمائے گا، اور کسی سے فرمائے گا اے فلاں تو یاد کر جس دن تو نے ایسا ایسا کیا تھا، اسے دنیا کے بعض گناہ اللہ یاد دلائے گا۔ بندہ عرض کرے گا یا اللہ تو نے مجھے بخش نہیں دیا، میں جنت میں آ گیا مجھے بخش نہیں دیا؟ فرمائے گا ہاں، میری مغفرت کی کشادگی ہی کی وجہ سے تو اس مرتبے کو پہنچا ہے۔ تو وہ سب ایسی کیفیت میں، ایسی حالت میں کہ جس طرح وہ اس دیدار کی طرف گئے تھے، رب پھر ایسا کرم فرمائے گا کہ جب وہ واپسی آئیں گے ان کے حسن میں اور اضافہ فرما دے گا، ان کے حسن میں اور اضافہ فرمائے گا، اور پھر اہل جنت کی وہ مجلس برخاست ہوگی، اور اللہ کا دیدار کرتے ہوئے پھر واپس وہ اپنے محلات کی طرف لوٹیں گے۔ فرمایا جنتی جب ایک دوسرے سے ملنا چاہیں گے تو ایک کا تخت دوسرے کے پاس چلا جائے گا، ایک کا تخت ہوگا دوسرے کے پاس چلا جائے گا، اور تخت کی سواری اتنی تیز ہوگی کہ ہزار برس کی مسافت تک وہ بآسانی لمحے میں پہنچ جائیں گے۔ اور جب جنتی جنت میں جائیں گے تو اللہ پاک ان سے فرمائے گا کچھ اور چاہتے ہو جو تم کو دوں؟ عرض کریں گے تو نے ہمارے چہروں کو روشن کیا، جنت میں داخل کیا، جہنم سے نجات دی، تو اسی وقت پردہ مخلوق پر جو تھا وہ اٹھ جائے گا، اور پھر وہ جب اللہ کا دیدار کریں گے تو جنتی پکاریں گے کہ یہ ساری نعمتیں اپنی جگہ، مگر سب سے بڑی نعمت مولا تیرا دیدار کیا گیا. ساری نعمتیں اپنی جگہ، بڑی نعمت اللہ کا دیدار. جنت میں آقا کا پڑوسی بن جائے عطار الہی. اللہ ہم سب کو جنت میں پیارے حبیب علیہ السلام کا پڑوسی بنائے. جنت میں مایوسی نہیں ہوگی. ایک مرتبہ حضور علیہ السلام مسکرا دیے. صحابہ نے پوچھا کیوں یا رسول اللہ مسکرائیں؟ فرمایا ایک دیاتی ایک گاؤں میں فصل اگانے والا جنت میں جائے گا نا تو اللہ سے کہے گا کہ مجھے زمین چاہیے. رب پوچھے گا کیا کرنی؟ کہے گا میں کھیتی باڑی کروں گا، میں فصل اگاؤں گا. اللہ فرمائے گا تیرے لیے یہ اتنے باغات یہ سب کچھ نہیں. وہ کہے گا میں خود اس کے اندر بیج ڈالوں گا، میں خود اس میں اندر کھیتی باڑی کروں گا جیسے میں دنیا میں کرتا تھا. تو حضور یہ بات سناتے سناتے پیارے نبی مسکرا دیے. فرمایا اتنے باغات ہونے کے باوجود رب اسے بھی مایوس نہیں فرمائے گا. فرمائے گا یہ لو لمبا چوڑا ایک میدان اسے دے گا، کہے گا کر اس میں کھیتی باڑی. کا جیسے ہی بیج ڈالے گا جو اگانا چاہے گا وہ پہلے ہی اگ کر باہر آ جائے گا. اور حضور مسکرائے، فرمایا اس کھیتی باڑی کرنے والے کو بھی رب مایوس نہیں فرمائے گا. یہ جنت جس کے حصول کے لیے قرآن میں ہمیں فرمایا گیا ہے سبقت لے جاؤ اللہ کی طرف، اس مغفرت کو طلب کرو اور اس طرف دوڑو، کوشش کرو. حدیث میں ارشاد فرمایا جب اللہ نے جنت کو پیدا فرمایا تو جنت کے پیدا کرنے کے بعد جبریل امین کو بھیجا کہ جاؤ جنت کو دیکھو. تو حضرت جبریل نے جنت کو دیکھا تو عرض کرنے لگے باری تعالیٰ اتنی حسین جگہ ہے، اگر کوئی آدمی اس کو دیکھ لے تو جنت میں جائے بغیر اس کا گزارا نہیں، وہ جنت میں جائے گا ہی جائے گا، کوشش کرے گا کہ میں جنت میں جاؤں. فرمایا اب دوزخ کو بھی دیکھو. تو دوزخ کو دیکھا کہ مولا اتنی خطرناک اور سخت ترین جگہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اس کو دیکھ لے تو کوئی کام ایسا نہیں کرے گا کہ جو اسے دوزخ میں لے جائے، بچائے گا اپنے آپ کو. اچھا اب فرمائے گا جنت کے ارد گرد کچھ مشکلات کو رکھ دیا گیا. جنت کے ارد گرد مصائب، جنت کے ارد گرد کچھ پریشانیوں کو رکھ دیا گیا. جبریل امین سے کہا کہ آپ جا کر دیکھیے. وہ گئے جا کر دیکھا، آگے تو انعام ہے لیکن ارد گرد کچھ مصائب ہیں. عرض کریں گے حضرت جبریل اللہ کی بارگاہ میں ان مصائب کی وجہ سے جنت میں جانے والا وہ جنت تک نہیں پہنچ پائے گا. کہا دوزخ کے ارد گرد گئیں عجبت النار بالشہوات، دوزخ کے ارد گرد شہوتوں کو خواہشات کو رکھ دیا گیا. حضرت جبریل کہتے ہیں اب کوئی بچ نہیں پائے گا. کیوں؟ جنت کے ارد گرد مصائب. کون سے مصائب جنت کے ارد گرد؟ جنت کے ارد گرد مصیبت پریشانیاں کس طرح کی جسے آج دنیا میں ہم تصور کرتے ہیں. رات بھر گرم گرم بستر میں سوئے ہوئے، لیکن جس کو جنت میں جانا ہے وہ گرم بستر سے صبح فجر کے وقت نکلے گا کہ میں نے جنتی راستہ بھی تو اختیار کرنا ہے. آج دنیا کے اندر منزل کسی پر پہنچنا ہو، جانا ادھر ہے جا ادھر رہا ہوں. اور لوگوں سے پوچھتا بھی جا رہا ہے، کہتا جا رہا ہے ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے، تو اس کو کوئی عقل مند نہیں سمجھے گا. جانا ادھر ہے، راستہ یہ اختیار کیا ہوا ہے؟ میں اور آپ سب سوچیں سمجھیں، جنت میں جانے کے دعوے ہیں، ارادے ہیں، نیتیں ہیں، عزم ہیں، لیکن اس بستر سے اٹھ کر اگر چار قدم مسجد کی طرف نہیں بڑھ رہے تو سوال اپنے آپ سے یہی ہے جانا جنت میں چار قدم مسجد کی طرف بھی نہیں جا رہے جو کہ جنت کا راستہ بتایا گیا. سب چاہتے ہیں جنت میں جائیں, سب چاہتے ہیں دوزخ سے بچیں, اور یہ چاہت ہونی چاہیے, لیکن راستہ کون سا اختیار کیا ہوا, جنتی راستہ یا معاذ اللہ دوزخی راستہ اختیار کیا ہوا, اس کو بھی دیکھنا. تو جنت کے ارد گرد کچھ مصائب ہیں. کبھی آدمی زکوٰۃ نکالنے کے لیے زکوٰۃ کا حساب کتاب کرتا ہے, بوجھ تو پڑتا ہے نا اتنی رقم, اور بالخصوص جو کروڑوں کے مالک ہوں, اربوں کے مالک ہوں, جن کی زکوٰۃ کروڑوں میں جائے, لاکھوں میں بن رہی ہو, اب اسے نکالنا ہے, یہ ایک اس کے لیے صبر کا مقام ہے. اس لیے کہا عبادت پر بھی صبر گئے. نماز آدمی پڑھتا ہے, نماز میں بھی تو مشقت ہے, حج کرنے جاتا ہے, حج میں بھی تو مشقت ہے, مال خرچ ہوتا ہے, بدنی طور پر مشقت برداشت کرتا ہے, روزہ رکھتا ہے, کھانے پینے کی چیزیں ہیں, لیکن اس کے باوجود یہ ایک مشقت ہے, اس کو برداشت کرتا ہے, اس پر صبر کرتا ہے, تبھی تو اللہ اسے یہ انعام عطا فرماتا ہے. تو یہ کیا ہے, یہ جنت کے ارد گرد یہ چیزیں ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کوئی انسان کے اوپر ایسی چیزیں ڈال دی گئی ہوں جس کے اوپر وہ عمل پیرا ہی نہیں ہو سکتا, نہ ایسا نہیں. ہم جس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں, وہ مصطفیٰ کریم آقا علیہ السلام جب اپنی الگ تنہائی کی نمازیں بھی پڑھتے تو ان کے پاؤں مبارک ایسے کہ سوجن ہو جاتی, اور جن کے لیے یہ تھا کہ ان کے لیے بشارتیں ہیں کہ آپ کی وجہ سے اللہ نے آپ کے اگلوں اور پچھلوں کی بخشش فرمانی ہے. بی بی عائشہ صدیقہ عرض کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا یہ انداز, تو آپ کہتے ہیں میں رب کا شکر گزار بندہ بننے کے لیے یہ عمل کر رہا ہوں. اور میں اور آپ دیکھیں آج ہم کس کیفیت میں کہاں کھڑے ہیں. تو جنت کے ارد گرد مصائب ہیں, صبر کرنا ہے, اس کی طرف پہنچنا. شہوات خواہشات اس میں پڑیں گے تو پھر یہ راستہ ہی جہنم والا راستہ ہے. یہ راستہ آج کوئی جگہ اگر خطرناک ہے تو اس کے ارد گرد باؤنڈری لگا دی جاتی ہے, یہاں نہیں جانا, یہ روڈ عام نہیں ہے, یہ شارع عام نہیں ہے. کیوں؟ خطرہ ہے, یا کوئی سیکورٹی معاملہ ہے, وہاں نہیں جانا. تو اس کے ارد گرد کی جگہ کو بھی تھوڑا سا حصار میں لے لیا جاتا ہے. اس لیے شریعت نے بھی ہمیں بہت سے حصار بتائے ہیں, باؤنڈری بتا دی ہے, یہاں تک جانا ہے, اس سے آگے نہیں, اس سے آگے نہیں. تو جب آدمی یہ کوششیں کرتا ہے تو پھر اس کے لیے آسانیاں پیدا ہو جاتی. والذین جاہدوا فینا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا, اللہ فرماتا ہے ہماری طرف آنے کی کوشش جو کرتے ہیں, رب فرماتا ہے ہم ان کے لیے راستے کھول دیتے ہیں, راستے آسان ہو جاتے ہیں. تھوڑی سی محنت کر کے آگے بڑھنا ہے. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, جو اللہ سے ڈر جاتا ہے رب فرماتا ہے اس کے لیے اللہ راستہ بنا دیتا ہے, اور وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا, جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا. تو راستہ وہی اختیار کرنا چاہیے جو جنت کی طرف لے جانے والا راستہ ہے. اے کاش کہ فکر آخرت یہ ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے, اور ہمیں جنت کی طرف جانے والے اعمال وہ کرنے کی توفیق نصیب ہو جائے. جب ہم اس پیارے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے, نیک اعمال کا وہ رسالہ جسے مدنی انعامات کا رسالہ کہا جاتا تھا, وہ نیک اعمال والا رسالہ بھی نیک بننے والا, اس کا حصول اور اس پر عمل کرنا کم از کم مطالعہ ہی کر لیں, اس کو دیکھ لیں کون کون سے ایسے عمل ہیں. الحمدللہ وہ سارے کام کہ ایک عمومی طور پر مسلمان کو جن گناہ کے کاموں سے بچنا ہے اور جو نیکی کے کام کرنے, اس پر عمل پیرا ہوگا تو انشاءاللہ یہ جنت کا راستے پہ چلنے والا ہو جائے گا, یہ جنت کے راستے پر چلے گا. اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میں مبلغ بنوں سنتوں کا خوب چرچا کروں.